بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد والے محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے موضوعات۔
برطانیہ پاکستان افغانستان سربراہی اجلاس، خطے کی بدامنی میں بندر بن سلطان کا کردار، فرقہ پرست جماعتوں کے خلاف اتحاد کا عزم، امریکہ میں فوڈ اسٹمپ پروگرام کے بجٹ میں کٹوتی، ایران اور 5+1 گروپ کے مذاکرات۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین، اس ہفتے لندن میں پاکستان، افغانستان اور برطانیہ کے سربراہان مملکت کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، کابل اور اسلام آباد باہمی روابط پر بھی گفتگو ہوئی، اور سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ تینوں سربراہان مملکت خاص مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارے تبصرہ۔
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون، پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے لندن میں ہونے والے سہ فریقی اجلاس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور کابل اسلام آباد تعلقات کا جائزہ لیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے بقول فریقین نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ خطے میں امن و استحکام پاکستان اور افغانستان کے مفاد میں ہے، اقتصادی تعاون اور افغانستان میں امن کے عمل پر بات چیت کی ہے، اور عہد کیا ہے کہ وہ افغانستان کی قیادت کے تحت جاری امن کے عمل میں بھرپور حمایت کریں گے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق سہ فریقی اجلاس میں شامل ہر فریق خاص مقاصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم افغانستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات حل کرانے کی آڑ میں سن 2014 کے بعد افغانستان میں برطانیہ کے سیاسی اور فوجی کردار نے اس پوزیشن کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برصغیر ہند و پاک اور افغانستان میں برطانیہ کے سامراجی ماضی کو دیکھتے ہوئے اس بات میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم اپنا امن پسند چہرہ پیش کرنے اور پاکستان و افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی فکر میں ہیں۔ تاہم انہیں تاحال افغانستان اور پاکستان کے حکام کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ البتہ حکومت افغانستان کو توقع ہے کہ سہ فریق اجلاس پاکستان کو افغانستان میں امن کے عمل میں تعاون جاری رکھنے کی جانب راغب کرنے میں مؤثر ثابت ہوگا۔ حکومت افغانستان سمجھتی ہے کہ ملک میں جاری امن کے عمل میں پاکستان کا تعاون انتہائی مؤثر واقع ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے منگل کے روز افغانستان کے طالبان سے اپیل کی ہے کہ وہ کابل کی حمایت یافتہ اعلی امن کونسل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کریں۔ انہوں نے یہ اپیل لندن میں سہ فریقی اجلاس کے دوران افغانستان کے صدر سے بات چیت کرتے ہوئے کی۔ بہرحال حکومت افغانستان چاہتی ہے کہ حکومت پاکستان طالبان کو افغانستان کے موجودہ آئین کے تحت حکومت افغانستان سے مذاکرات کی ترغیب دلانے کے غرض سے عملی اقدامات کرے۔ حکومت پاکستان نے بھی سہ فریقی اجلاس میں شرکت کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان میں قیام امن اس کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ اس حوالے سے پائے جانے والے شکوک و شبہات کو بھی دور کرنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان پر مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے افغانستان کے بارے میں دوغلی پالیسیاں اپنانے کے الزامات بھی لگائے جاتے رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے وزیر اعظم نے سہ فریق اجلاس اور افغانستان کے تعلق سے ہونے والے دیگر عالمی اجلاسوں میں شرکت کر کے اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان اور اس کی تبدیلیوں کے حوالے سے پاکستانی فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بہرحال سہ فریقی مذاکرات، جن کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے اختلافات کو حل کرنا ہے، تاحال نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان بدعتمادی کی فضا بدستور برقرار ہے۔ ماحول کو سازگار بنانے کے لیے حکومت برطانیہ یا دیگر یورپی ملکوں کی ثالثی سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے حکام مشترکہ مفادات کی اہمیت کو سمجھیں اور باہمی اختلافات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات اور اس کے نتائج کا از خود ادراک کریں۔
ناظرین مشرق وسطی کے ممالک شام، عراق اور دیگر بہت سے ملکوں میں جاری بد امنی کے سلسلے میں سعودی عرب کے انٹیلیجنس چیف بندر بن سلطان کا نام بہت نمایاں طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور ان کے کیا مقاصد ہیں، ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تبصرے میں۔
عراقی وزیراعظم نوری المالکی، شام کے صدر بشار اسد اور حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بارہا اعلان کیا ہے کہ بدامنی کے موجودہ سلسلے میں سعودی عرب اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی دوران سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ بندر بن سلطان عرب دنیا میں فرقہ وارانہ ذہنیت اور صہیونی حکومت کو فائدہ پہنچانے کے لیے عراق، شام اور لبنان میں دہشت گردانہ کارروائیوں اور دھماکوں کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بندر بن سلطان سعودی فضائیہ میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں، جبکہ 1983 سے 2005 تک واشنگٹن میں سعودی عرب کے سفیر رہے ہیں، اور اس دوران وہ عسکری اداروں اور امریکہ میں صہیونی لابی کے ساتھ گہرے رابطے میں تھے اور اس وقت بھی اس لابی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ سعودی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کا عہدہ اور 2012 میں سعودی عرب کے خفیہ ادارے کے سربراہی ملنے کے بعد بندر بن سلطان عسکری، سیکیورٹی اور جاسوسی کے سلسلے میں اہم موڑے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ بندر بن سلطان اس وقت اپنے اہم تجرباتی فیکٹر کے پیش نظر دہشت گردانہ گروہوں سے رابطے اور تخریبی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرنے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ بندر بن سلطان شام میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے اصل منصوبہ ساز اور دہشت گرد گروہوں کو فنڈ اور اسلحہ فراہم کرنے کے ساتھ ہی فکری لحاظ سے بھی ان کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ بندر بن سلطان نے شام پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کرنے کا دعویٰ کر کے امریکہ اور مغربی ممالک کو شام پر حملے کے لیے تیار کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق بندر بن سلطان نے امریکہ اور مغربی حکام کو شام پر فوجی حملے کے لیے تیار کرنے کی غرض سے $70 ملین براہ راست خرچ کیے ہیں۔ ذرائع ابلاغ نے شام پر حملے کے لیے سعودی عرب، امریکہ اور بعض عرب ممالک کی شکست کے چند دنوں بعد یہ فاش کیا کہ بندر بن سلطان ہی نے شام میں دہشت گرد گروہوں کو کیمیائی ہتھیار فراہم کیے اور 21 اگست کو یہی ہتھیار شام کے عوام کے خلاف استعمال کیے گئے۔ ادھر عراق کی براسا نیوز ایجنسی نے ایک دستاویز شائع کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندر بن سلطان نے 2 سال پہلے خود ابو سلیمان کو عراق میں القاعدہ کا سرغنہ مقرر کیا تھا۔ علاوہ ازیں بندر بن سلطان نے عراقی حکومت کے مخالف بعض سیاسی گروہوں اور طارق الہاشمی جیسے بعض غدار اور خائن عراقیوں سے رابطہ کر کے انہیں دہشت گردانہ کارروائیوں کو کمانڈ کرنے اور حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کے لیے استعمال کیا ہے۔ البتہ لبنان کی صورتحال عراق و شام سے ذرا مختلف ہے۔ بندر بن سلطان اسلامی بیداری کے آغاز سے پہلے بھی حزب اللہ کی جانب سے صہیونی حکومت کے مقابلے کے دوران لبنان میں تخریبی کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ بندر بن سلطان نے 2006 میں اس وقت کے صہیونی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کو تجویز دی تھی کہ وہ حزب اللہ کی شکست تک جنگ جاری رکھے اور اس کے عوض سعودی عرب اسرائیل کی ہماگیر مدد بھی کرے گا۔ رپورٹوں کے مطابق بندر بن سلطان نے حزب اللہ کے عسکری کمانڈر عماد مغدیاں کے قتل میں بھی صہیونی حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا۔ بندر بن سلطان امریکہ اور اسرائیل کی حمایت سے اپنی دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے انحرافی اور انتہا پسند دڑوں کو اسلامی بیداری کے مد مقابل لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔
ناظرین، ہندوستان میں لوک سبھا اور اس سے پہلے 5 صوبوں میں ودھان سبھا کے انتخابات سے قبل فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف اتحاد کا عزم ظاہر کیا گیا ہے کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما شمیم فیضی کا تبصرہ۔
دیکھیں، جس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی نے نریندر مودی کو وزیر اعظم کے امیدوار منتخب کیا، اس سے 2 باتیں صاف ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ صاف ہوئی کہ اس ملک کی بدترین فرقہ پرست تنظیم آر ایس ایس نے ثقافتی تنظیم ہونے کا چولہا اتار دیا ہے اور وہ راست سیاسی میدان میں اتر آئی ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اب اپنے پرانے اور اصل ہندوتو کے ایجنڈے پر لوٹا لیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد چناؤ جیتنے کے لیے ملک میں فرقہ وارانہ سب بندی کے عمل کو تیز تر کرنا ہے۔ یہ محض انتخابی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ملک کی سیکولر جمہوری معاشرت کے لیے خطرہ ہے, اور ایسی حالت میں تمام سیکولر پارٹیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف انتخاب میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ملک کی سیکولر جمہوری معاشرت کو بچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آئیں. دیکھیں اس وقت ہمارے ملک کی جو انتخابی صورتحال ہے اس میں کوئی بھی پارٹی, چاہے وہ کانگریس ہو, بی جے پی ہو یا بائیں بازو کی پارٹیاں ہوں, وہ ملک گیر اثر کا دعویٰ نہیں کر سکتے. کانگریس کا اتر پردیش, بہار میں کوئی اثر نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے. اسی طرح سے بھارتیہ جنتا پارٹی پورے جنوبی ہندوستان اور شمال مشرقی ہندوستان میں کہیں اس کا وجود نہیں ہے. ایسی حالت میں کوئی بھی پارٹی ان انتخابات میں اپنی بنیاد پر اپنی حکومت قائم کرنے کی حالت میں نہیں ہوگی, اور اس لیے بائیں بازو کی پارٹیوں نے جو یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم اسٹیٹ اسپیسیفک ریاستی مخصوص انتخابی معاہدے وہاں کی علاقائی پارٹیوں کے ساتھ کریں گے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کانگریس اور بی جے پی کے اتحاد کے مقابلے میں غیر کانگریسی اور غیر بی جے پی پارٹیاں شاید مل کر سب سے بڑے گروپ کے روپ میں انتخاب کے بعد سامنے آئیں گی. اس لیے کہ اگر علاقائی پارٹیوں کا اتحاد بائیں بازو کی پارٹیوں سے ہوتا ہے تو کیرلا, بنگال, آندھرا پردیش, اتر پردیش, بہار اور ایسی بہت سی ریاستیں جس میں تقریباً 350 سیٹیں آتی ہیں, یہ غیر کانگریسی غیر بی جے پی پارٹیوں کے ہاتھ آ سکتی ہیں. اور اسی لیے شاید بائیں بازو کی پارٹیوں نے کہا ہے کہ ریاست مخصوص اتحاد کی بنیاد پر ایک غیر کانگریسی غیر بی جے پی ماں باپ انتخاب اتحاد اور حکومت ممکن ہے.
ناظرین, امریکہ میں کانگریس نے ایک بل منظور کر کے غریب طبقے کو دیے جانے والے امدادی کوپنوں میں کٹوتی کر دی ہے. اس سے امریکہ میں 4,60,00,000 لوگوں کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
امریکی کانگریس کے منظور کردہ بل کے تحت 1 نومبر سے فوڈ اسٹیمپ پروگرام کے بجٹ میں $5 ارب کی کٹوتی کر دی گئی ہے. اس اقدام کے نتیجے میں 46 ملین امریکیوں کو جن کی گزر بسر ایسے کوپنوں پر تھی ضروریات زندگی کی تکمیل میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. امریکہ میں فوڈ اسٹمپ پروگرام ملک کے غریب اور کم آمدنی والے طبقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ایک اہم ترین منصوبہ ہے. اس منصوبے پر 1960 کے عشرے سے ملک کی وزارت زراعت کی نگرانی میں عمل کیا جا رہا ہے. حالیہ برسوں کے دوران امریکہ میں پیدا ہونے والے اقتصادی بحران اور غربت میں اضافے کی وجہ سے فوڈ اسٹمپ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا ہے. سن 2007 تک 25 ملین امریکی شہری اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے تھے, لیکن سن 2007 اور 2008 کے اقتصادی بحران کی وجہ سے فوڈ اسٹمپ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے امریکی شہریوں کی تعداد میں 12% کا اضافہ ہوا اور یہ تعداد بڑھ کر 47 ملین تک پہنچ گئی ہے. دوسرے لفظوں میں امریکہ کی وفاقی حکومت کو فوڈ اسٹمپ پروگرام کے تحت غریب اور بے روزگار لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر سال اپنے مالیاتی بوجھ میں اضافہ کرنا پڑا ہے. سن 2007 میں اس مد میں $30 ارب مختص کیے گئے تھے جو اب $75 ارب تک پہنچ گئے ہیں. اس وقت بجٹ خسارے اور حکومت امریکہ کے قرضوں میں اضافے کی وجہ سے غریبوں کی فلاح و بہبود کا امریکی پروگرام بری طرح سے متاثر ہوا ہے. امریکہ کے کنزرویٹو دھڑے کا خیال ہے کہ فوڈ اسٹمپ پروگرام, میڈیکل بیمہ سہولتیں اور ان میں اضافہ اور کم آمدنی والے طبقے کو دی جانے والی تعلیمی اسکالرشپ جیسے منصوبے امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے کی بربادی اور لوگوں کو کاہل اور بے فکر بنانے کا سبب بن رہے ہیں. البتہ فوڈ اسٹمپ پروگرام کے سخت مخالفین کے مقابلے میں امریکہ کے اعتدال پسند حلقوں لوگوں کا خیال ہے کہ اگر حکومت معاشرے کے کمزور طبقات کی بنیادی ترین ضرورتوں کی تکمیل جیسی کم ترین ذمہ داری بھی پوری نہ کرے تو پھر ملک میں غربت اور طبقاتی فاصلوں میں زبردست اضافہ ہوگا، جس کے نتیجے میں پورے امریکہ میں اجتماعی بغاوت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حلقے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ملک کا دولت مند طبقہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس ادا کر کے حکومت کی جانب سے غریبوں کا پیٹ بھرتا رہے، تاکہ سماجی نظام میں خلل واقع نہ ہو اور لبرل جمہوریت کی عمارت بھوکے شہریوں کے غم و غصے کی آگ میں جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ بہرحال اس وقت جب حکومت امریکہ کے خزانے میں بہت تھوڑے پیسے ہیں اور ملک لمحہ بلمحہ مقروض سے مقروض تر ہوتا جا رہا ہے، غریبوں کے لیے غذائی کوپنوں کی تعداد میں کمی کر دی گئی ہے۔ اس وقت فوڈ اسٹمپ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے غریبوں کو مہینے میں صرف $130 کے برابر غذائی اشیاء مل رہی ہیں، جو صرف اتنی ہوتی ہیں کہ انہیں بھوک کے نتیجے میں زندگی کی بازی ہارنے نہیں دیتی۔ اگر اس ناچیز امداد میں بھی کمی کر دی گئی تو بہت سے امریکی شہریوں کے لیے زندگی کے بوجھ کو برداشت کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں امریکہ کی اقتصادی صورتحال اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ملک میں روزگار کی صورتحال کم از کم آئندہ 5 برسوں میں تو اس مقام پر واپس نہیں آ سکتی جہاں 2007 اور 2008 کے اقتصادی بحران سے پہلے تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ پیشنگوئی کی جا رہی ہے کہ اس عرصے کے دوران امریکہ میں غریبوں اور کم آمدنی والے لوگوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس ساری صورتحال میں امریکی حکومت اور کانگریس نے فیصلہ کیا ہے کہ غریبوں کو دیے جانے والے غذائی کوپنوں کی تعداد کم اور اس کے بجٹ میں $5 ارب کی کٹوتی کر دی جائے، تاکہ بیرون ملک جنگوں اور وزارت دفاع کے اخراجات سمیت حکومت امریکہ کی دوسری فاضل سرگرمیاں پوری شدت کے ساتھ جاری رہیں۔
ناظرین، گزشتہ بدھ اور جمعرات کو اسلامی جمہوریہ ایران اور گروپ 5+1 یعنی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی کے درمیان 8ویں مذاکرات ہوئے۔ 2 روز تک لمبے لمبے سیشن پر مشتمل یہ مذاکرات مثبت اور مفید قرار دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ مذاکرات میں جملہ متعلقہ موضوعات کو زیر غور لایا گیا اور اسلامی جمہوریہ ایران پر عائد پابندیوں پر گفتگو ہوئی۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ساجد رضوی صاحب کو۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی بہت شکریہ۔
گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ پچھلے 2-3 دفعہ سے، بلکہ واضح طور پر یوں کہا جائے کہ نیو یارک سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد سے 8ویں مذاکرات میں مثبت انداز سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ اسی ضمن میں یہ مذاکرات جو بدھ اور جمعرات کو انجام پائے، یہ بھی مثبت اور مفید ہی قرار دیے گئے، اور مذاکرات کے دوران کی جو فضا اور ماحول ہے اس کو تعمیری قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ کس طرح جائزہ لیتے ہیں مذاکرات کی پیش رفت کے عمل کا، کس طرح کی پیش رفت انجام پا رہی ہے؟
دیکھیں، پچھلے جو کئی ادوار کے جو مذاکرات ہیں اس کے اختتام پر جو بیانات دونوں فریق جاری کرتے تھے، اس میں اپنا اپنا نقطہ نظر جو ہے بیان کیا جاتا تھا، اور مذاکراتی عمل جو ہے اس میں جو موارد زیر بحث آتے تھے ان کا ذکر بھی ہوتا تھا اور وہ بھی سامنے آتے تھے۔ لیکن یہ جو مذاکرات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ طے یہ پایا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ ان مذاکرات میں جو طے پانے والے معاملات ہیں ان کا ایک خاص مدت تک جو ہے وہ ذکر نہیں کریں گے، اور میڈیا پر جو ہے مذاکراتی عمل میں جو چیزیں طے پا رہی ہیں وہ سامنے نہیں لائی جائیں گی۔ البتہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ موارد سامنے جو آتے رہے ہیں وہ یورپ اور امریکہ کے میڈیا کے ذریعے جو ہیں وہ سامنے آتے تھے، جبکہ مذاکرات جو ہیں وہ بعض اوقات جو ہیں یہ طے پایا جاتا تھا، اور یہ بات ہوتی تھی کہ جو کچھ بھی ان مذاکرات میں معاملات طے پائیں گے وہ دونوں فریق یا ان کے جو ترجمان ہیں یا اعلیٰ مذاکرات کار جو ہیں انہی کے ذریعے جو ہے اگر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی تو سامنے آئیں گے، ورنہ کوئی بھی فریق جو ہے اس کو سامنے نہیں لائے گا۔ لیکن یورپ کی طرف سے جو ہے ہمیشہ دیکھنے میں آیا کہ وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اور اپنے میڈیا کو خوراک مہیا کرنے کے لیے بعض ایسے نکات جو ہیں سامنے لے کے آتے تھے، اور اس انداز سے پیش کیا جاتا تھا کہ گویا ایران پر جو ہے دباؤ بڑھا دیا گیا ہے، ایران پر جو ہے پریشر پڑ گیا ہے، اور ایران کے حصے میں جو ہے گوٹ ڈال دی گئی ہے، اور اب ان کی باری ہے کہ وہ جو ہے اعتماد سازی کا عمل انجام دیں، وہ جو ہے شفاف سازی کریں اور وہ جو ہے اپنے موقف سے جو ہیں وہ پیچھے ہٹیں یا لچک دکھائیں، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں. لیکن یہ جو مذاکرات کا عمل اب جو شروع ہوا ہے اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ مذاکرات جو ہیں فریقین جو ہیں وہ ان کو تعمیری بتا رہے ہیں اور تعمیری نوعیت کے ہیں. اور ایک بنیادی تبدیلی جو یہ ہے کہ اس میں امریکہ نے بھی جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے پسپائی اختیار کی ہے. جو پہلے وہ جو سخت موقف سخت گیر موقف اختیار کیا جاتا تھا اور بار بار ہر مذاکرات کے بعد جو ہے وہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ باتیں کی جاتی تھیں مختلف ذرائع سے، چاہے وہ امریکی حکام ہو یا امریکی میڈیا ہو، لیکن اب یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے نہیں ہے. البتہ یہ کہ مذاکرات میں کن معاملات پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ظاہر سامنے نہیں ہے، اور لیکن فریقین کی طرف سے جو بات چیت کو حوصلہ افزا بتایا جا رہا ہے، ان مذاکرات کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں پیش رفت ہو رہی ہے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو کچھ پچھلے دو مذاکرات میں انجام پایا اس کے بارے میں جو خاص طور پر مقابل فریق کے جو بیانات آئے ہیں وہ کم سے کم اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ایران اپنے موقف میں جو ہے وہ کامیاب رہا ہے اور اپنی جو بات منوانے میں جو ہے اس کو کسی قسم کی جو ہے مشکل پیش نہیں آئی. البتہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین بھی جو ہیں واقف ہوں گے اور ان کو یہ بتانا بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف جو ہے وہ ہمیشہ دو ٹوک رہا ہے، اور اس کا جو ریڈ لائن ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی وہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور مذاکرات کا عمل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اسی دائرے میں آگے بڑھ رہا ہے.
جی ناظرین، نئی دہلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور ابھرتے ہوئے تجزیہ نگار سورب کمار شاہی. شاہی صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. میں آپ سے یہ ہی پوچھنا چاہوں گا یہ سوال کہ جس انداز سے اب ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، مذاکرات کی جو باتیں ہیں اور جو ایشوز ہیں ان کو میڈیا میں نہیں لایا جا رہا ہے عمدن اور قصدن اعلان کر کے کہ میڈیا میں ہم اسے نہیں لانا چاہ رہے ہیں، اور اگر کوئی بات میڈیا میں آتی ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی تردید بھی کی جا رہی ہے. تو ایک طرف یہ کہ رازداری رکھتے ہوئے یعنی میڈیا سے دور رکھتے ہوئے مذاکرات کو آگے بڑھانا، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے مذاکرات کے نئے نئے ادوار کا منعقد ہونا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، کوئی بھی ڈپلومیٹک نیگوشیشن جو ہوتی ہے اس میں سیکریسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ سیکریسی، تو سیکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو قوم ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں ہم ان کے اس سے کچھ چھپا رہے ہیں. اس میں چھپانا کچھ نہیں ہوتا. ایک ڈپلومیسی کا ایک طریقہ ہے، وہ ہزاروں سال سے جو ڈپلومیسی ہوتی آئی ہے وہ ایسی ہوتی آئی ہے کہ جب کوئی چیز جب ایک ہم پروپوزل دیتے ہیں اور دوسری طرف سے ایک پروپوزل آتا ہے تو اس میں ڈسکشنز ہوتی ہے. تو اگر وہ چیزیں بیچ بیچ میں نکل کے باہر جائیں گی تو کئی بار دیکھیں، کیونکہ ہر آدمی ایکسپرٹ نہیں ہوتا، جو ایک جنرل پبلک ہے، جو آڈینس ہے وہ ایکسپرٹ تو ہے نہیں، تو کئی چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں، کئی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو میسج ہے اس کو مس انٹرپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ایک پرانا طریقہ رہا ہے جس میں کہ نیگوشیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ سیکریسی میں ہوتی ہیں اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ واضح کی جاتی ہیں سب کے سامنے کہ جی یہ ہم نے ڈیسیجن لیا. اب اس کیس میں دیکھیں تو آپ کو پتا ہی ہے 2003 کے بعد، یعنی 2003 کے بعد جو بھی نیگوشیشنز ہوئے ہیں اس میں، جیسا کہ انہوں نے عرض کیا ابھی اسٹوڈیو میں، کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے رپورٹرز کو اس کا کچھ حصہ، ایک جسے ہم کہتے ہیں سلیکٹیو ریلیز، جو انہوں نے دیا ہے. سلیکٹیو ریلیز جو ہوتا ہے یہ ریلیز سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ریلیز میں تو کم سے کم چلے یہ بات پتا چلی کہ کیا گفتگو ہوئی. سلیکٹیو ریلیز جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ اسے مس انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اپنے طریقے سے اس کو پیش کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی ڈیٹریمنٹل ہو جاتا ہے کسی بھی نیگوشیشن کے لیے. جو ابھی نیگوشیشن چل رہی ہے، جو یہ لاسٹ راؤنڈ ہے، میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو اس سے یہ پتا چل جائے گا کہ اگر ہم نوانسز میں نہ بھی جائیں تو ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں وہ کہاں جا رہی ہے. وہ یہ کہ 2003 کے بعد میں آپ کو بتاؤں، اور 2013 کی بات ہم کر رہے ہیں، پچھلی دفعہ جو مذاکرات ہوئے वो पहली बार ऐसा हुआ कि मुजाकरात के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज की गई।
जी, जी।
अगर देखने में बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी को जाने, अगर मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखें तो बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कि एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक अब कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड पे दोनों पार्टीज हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जहां पे अब निगोशिएशन हो सकती हैं, यानी गैप जो है वो अब कम करने की बात है। पहले क्या था कि दो अलग अलग पेडेस्टल पे बातचीत हो रही है जहां पे अब गैप ही नहीं कम कर सकते क्योंकि मामला ही अलग मैट्रिक्स में घूम रहा है। तो मैं कम से कम ये बिल्कुल बोल सकता हूं कि ये जो है जो निगोशिएशन इस बार चली है ये काफी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि अभी इसको एक स्क्रूटनी से दूर रखा गया है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट राउंड, अभी पहले जो टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट राउंड मीटिंग होगी, उसमें काफी चीजें ऐसी निकल के बाहर आएगी जिससे सबको ये लगेगा कि हाँ, हम एक कॉमन ग्राउंड पे इसमें जो है कुछ अचीव कर सकते हैं।
जी, सौरभ कुमार शाही साहब, आप लाइन पर रहिएगा, हम आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। साजिद रिजवी साहब, हम ये तब्दीली जो देख रहे हैं, अगर गौर किया जाए तो हमें ईरान के मौक़िफ में जो बात नज़र आती है वो ये कि यूरेनियम की अफजूदगी के साथ, यानी यूरेनियम की अफजूदगी समेत अपने कानूनी एटमी हुकूक से हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के मौके पहले भी था और आज भी है। ईरान के मौके पहले भी था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, इसको अपने दीनी अकायद की बुनियाद पर और अखलाकियात के उसूलों की बुनियाद पर हम इसे हराम समझते हैं, बाकायदा शरई फतवा था कायद इनकलाब इस्लामी की तरफ से, और आज भी बदस्तूर ये फतवा अपनी जगह मौजूद है। तब्दीली कहाँ पर हुई और क्या चीज़ बदली कि जो मुज़ाकरात का माहौल बदला, और जैसा कि सौरभ कुमार शाही साहब ने कहा, गैप कम हुआ और एक जॉइंट स्टेटमेंट दोनों फरीकों की तरफ से जारी हुआ। अलबत्ता जॉइंट स्टेटमेंट ईरान और आईएईए के मुज़ाकरात के बाद जारी हुआ, लेकिन ये उससे जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। जी,
लेकिन तब्दीली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तब्दीली बुनियादी तौर पर वो ये आई है कि इलाके में पिछले 2 सालों में जो इस्लामी बेदारी की लहर जिसे हम कहते हैं, वो बुनियादी तौर पर जो है उसने अपना सर उभारा है, और उसके पेश नज़र खित्ते के कई मुल्कों में जो हैं वो हुकूमतें तब्दील हुई और निज़ाम हुकूमत जो है बदले या बदलने की तैयारियां हो रही हैं वहाँ पे। यानी अवामी शऊर और आगाही और बेदारी की जो लहर है वो हम सब जगह इस पूरे खित्ते में, शुमाली अफ्रीका और अरब खित्ते में जो है वो देख रहे हैं। अगरचे इस वक्त सूरत हाल बहुत बहरानी है, ख़ासतौर पर शाम के मसले को गरम सामने रखें, लेकिन ये इसमें भी जो है वो हम ये देखते हैं कि शाम के मसले में जो है यूरोप, अमेरिका और मगरिब और वो सारे ताकतें कि जो शाम को बेजोर ताकत वहाँ की सिस्टम को ख़त्म करना चाहती थी या वहाँ का निज़ाम हुकूमत बदलना, उनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। और इस दूसरा सूरत हाल ये है कि पिछले 30-35 बरसों में इस्लामी जमहूरी ईरान जो है वो एक ताकत बनकर जो है वो सामने आया है, सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से, इकतसाद लिहाज से, हत्ता फौज लिहाज से, और ये चीज़ें जो हैं वो यूरोप और अमेरिका के पेश नज़र हैं। इस्लामी जमहूरी ईरान से 30 बरस पहले कि जब उसके पास कुछ नहीं था, एक सिर्फ अवामी ताकत के बलबूते पर जो है एक तब्दीली यहाँ पर आई थी, एक शाही निज़ाम ख़त्म हुआ था और अवामी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत इस्लामी अकदार की बुनियाद पर आई थी, उस वक्त एक कमज़ोर सा मुल्क था, और इसके बावजूद जो है वो उन तमाम हालात का जो उसने मुकाबला किया और निहत्ते हाथों जो है वो 8 साल तक जंग लड़ी अपने एक डिक्टेटर के साथ, सद्दाम हुसैन के साथ, कि जिसका खात्मा खुद बाद में अमरीकियों और यूरोपियों ने किया, और ये वो मुल्क था कि जिसको अमेरिका और यूरोप जो है वो मुकम्मल सपोर्ट करते रहे 8 बरसों तक। तो इस यूरोप और अमेरिका को इस वक्त जो इलाके में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो आप सामने रखें, खुद अमेरिका और यूरोप को जो माशी और इकतसादी बहरानों का जो सामना करना पड़ रहा है उसको भी सामने रखें। 2-3 बड़ी जंगें इस इलाके में पिछले 10-12 बरसों में उन्होंने लड़ी हैं और उनका इकतसादी और माशी और हत्ता समाजी सिस्टम जो है जंगों से बुरी तरह जो है वो मुतासिर हुआ है। और अमेरिका हालांकि इराक, अफगानिस्तान पर जंग के बाद जब इराक पर जंग मुसलत करने जा रहा था दूसरी जंग, तो उसके बाद ईरान और शाम का नाम भी अमेरिका जो है बार बार ले रहा था, और तासुर ये मिल रहा था कि गोया इसके बाद जो है वो अमेरिका शाम के खिलाफ जंग छेड़ेगा और शाम को बीच से हटा के फिर अगला मरहला जो है वो ईरान का होगा। लेकिन इस दौरान जो है क्या तब्दीलियाँ आई, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, मैंने बताया कि ये जो अवामी सतह पर जो तब्दीलियाँ रुनमा हुई हैं और बेदारी और सियासी शोर और आगाही जो सामने आया है, और ख़ुद ये जो दो इलाके की बड़ी जंगें लड़ने के बाद अमेरिका और यूरोप में जो बहरान पैदा हुआ है इकतसादी माशी सामाजिक, यानी लोगों ने बड़े पैमाने पर जो मुखालफत की है, तो वो अब इस किसी इस पोजिशन में नहीं थे कि वो कोई नई जंग जो है मुसलत कर सकें, नई जंग छेड़ सकें, और इसीलिए उनको मोहतात रवैया अख्तियार करना पड़ा। इस्लामी जमहूरी ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है सब जानते हैं, और इस्लामी जमहूरी ईरान का मौक़िफ सब पर वाज़ है पहले दिन से कि एटम बम नहीं बनाएंगे। पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी के लिए इस्लामी जमहूरी ईरान एटमी प्रोग्राम शुरू कर चुका है और ये प्रोग्राम अपने नतीजे तक पहुँच गया है। ईरान एटमी ताकत बईन माना है कि 20% तक यूरेनियम अफजूदा कर रहा है, और जैसा कि वज़ीर ख़ारिजा साहब ने कहा कि इसमें किसी किस्म की जो है हमने पसपा इख्तियार नहीं की है, और 3% से लेकर 20% तक ज़रूरत का जो यूरेनियम है वो मुल्क में तैयार किया जा रहा है।
जी जी,
तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है अमेरिका और यूरोप को इस बात को मानना पड़ा कि इस्लामी जमहूरी ईरान के ऊपर अब जो दबाव डालने की जो पॉलिसी थी, जो नफसियाती दबाव डाला जा रहा था, जो सियासी दबाव डाला जा रहा था, जो मीडिया के ज़रिए जो इस्लामी जमहूरी ईरान को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है, उस मराइल से ईरान गुजर चुका है और अब उसके साथ जो है वो बराबरी की बुनियाद पर ही जो है बातचीत हो सकती है, और इस नतीजे पर पहुंचने के बाद ये मुज़ाकरात का जो अमल आपके सामने है उसमें हम ये देख रहे हैं कि वो हौसला अफजा बातें जो हैं वो सामने लाई जा रही हैं।
जी सौरभ कुमार शाही साहब, एटमी मुज़ाकरात के एक नए अंदाज अख्तियार करने के साथ ही साथ ईरान अमेरिका ताल्लुकात में भी एक तब्दीली के आसार नज़र आए, और ये आसार न्यूयॉर्क से और ज़्यादा वाज़े हुए, और उसके बाद ही ये अमल भी एक अलग नहज और एक अलग अंदाज में आगे बढ़ा। इसका रद्द अमल हमें जो देखने में आया वो बड़ा वसी है। ख़ुद अमेरिका के अंदर रद्द अमल आईपेक जैसे जो यहूदी और सहूनी लॉबियाँ हैं, ज़ायनिस्ट लॉबियाँ हैं, उनकी तरफ से बड़ा शदीद रद्द अमल रहा। इसराइल की तरफ से बहुत शदीद रद्द अमल इस पे सामने आया। इसी तरह से कुछ अरब ममालिक, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, उसकी जानिब से बड़ा शदीद रद्द अमल देखने में आया। आप क्या तबसरा करते हैं ये जो रद्द अमल नज़र आ रहे हैं?
देखें, ये बड़ा एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, मैं ये नहीं कहूँगी अनएक्सपेक्टेड था, ये तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलनी शुरू हो गई थी पिछले 4-5 सालों में, जो शायद बाकी ममालिक के लोगों ने नोटिस नहीं किया। मैं एक छोटा सा एक इंसिडेंट आपको बताऊं कि आज से 4 साल पहले जब इराक में उनकी फौज थी तो वहां पे जो उसके कमांडर थे उन्होंने एक नोट जो है प्रेसिडेंट को भेजा था। उस नोट उन्होंने एक लाइन लिखी थी जिसके अंग्रेजी में उसमें यह लिखा था उन्होंने कि व्हाट इजराइल डज इन द रीजन अफेक्ट्स द चांसेस ऑफ आवर ट्रूप्स इन इराक एंड अफगानिस्तान। अब ये देखें, बहुत छोटी सी बात है, ये ऐसा नहीं है हम आप जब भी ये बात करते हैं तो ये चीजें उभर के आती हैं, लेकिन अमेरिका का एक सर्विंग जनरल इसराइल के बारे में यह बात कहे, ये अमेरिका में किसी ने सोचा नहीं था, और आपको पता है ये पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुआ
जी।
तो एक चेंज वहां पे देखने को मिला। जो बिडेन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको ये कहा जाता है, अमेरिका में हम मीडिया में टर्म यूज करते हैं इसराइल फर्स्टर, यानी वो अमेरिकन लेकिन इसराइल के बारे में पहले सोचते हैं। तो जो बिडेन जो कि इसराइल फर्स्टर है, उन्होंने एक मेमो भेजा नेतन्याहू को जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली वही बात कही जो क्रिस्टल साहब ने कही थी। तो ये चेंज था जो लोग नहीं देख पा रहे थे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सौरभ कुमार शाही साहब। साजिद रिजवी साहब, हमारे पास 2 मिनट का वक्त है, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका में अंदर से और इलाकाई सतह पर जो दबाव है उसके बावजूद ये अमल आगे किस तरह से बढ़ेगा मुस्तकबिल में?
देखें, आसार तो ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने जो इस मुज़ाकराती अमल में इस्लामी जमहूरी ईरान से आगे बढ़कर हाथ मिलाने की कोशिश की है, और मुज़ाकरात के हवाले से जो है बार बार उनके जो बयान सामने आए उसके पेश नज़र तवक्को तो ये है कि वो इस अमल को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो इस वक्त इस पूरे खित्ते में बुरी तरीके से जो बहरानात यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उनको, कि जो उनके ख़ुद पैदा कर रहे हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मसला हो, इराक हो, या शाम का भी मसला हो, ये मसाइल जो हैं ये ख़ुद उनके पैदा करदा बहरान है। अच्छा, एक और चीज़ जो है जिसकी अमेरिका को सख्त जो है मुश्किलात और मखमसे में गिरफ्तार है, खित्ते के जो अरब ममालिक हैं जो सब अमेरिका नवाज़ हैं, مغرب نواز ہیں اور امریکہ کے اشاروں کے نام پر اور اس سے ڈکٹیشن ہی لیتے ہیں، وہاں کہیں پہ بھی جمہوریت نہیں ہے، کہیں پر بھی جو ہے وہ جمہوریت کے آثار بھی نہیں ہیں، اور وہ سب کے سب ڈکٹیٹرشپ ہیں، خاندانی اور موریسی حکومتیں ہیں، اور اس معاملے میں جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے مقابلے میں آ کر جو ہے اس لاجواب ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں رہتا کہ ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں، اور اس پورے خطے میں جہاں جہاں آمریتیں اور موریسی اور خاندانی حکومتیں، چند افراد کی حکومتیں، وہاں پر آپ جو ہیں وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ چیز اب علاقے کے عوام بھی سمجھ چکے ہیں، اور جو صورتحال آپ کے سامنے ہیں اس میں یہ آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ آمریتوں کے خلاف، موریسی اور خاندانی حکومتوں کے خلاف جو ہیں لوگ شعور ڈیولپ ہو رہا ہے، اور امریکہ مجبور ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات اور بات چیت کو آگے بڑھائے۔
ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، آپ کے تبصروں کا ہمیں انتظار رہے گا، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔